سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہی لمحہ بہار زندگی ہے، وہی لمحہ بہار زندگی ہے. غم پنہا متاع زندگی ہے، غم پنہا متاع زندگی ہے، رموز عاشقی و بندگی ہے، رموز عاشقی و بندگی ہے. اس شعر کے رسیے میں ہمارے حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پنہا کے معنی چھپا ہوا، پنہا کے معنی چھپا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا غم، پوشیدہ غم، چھپا ہوا غم. فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا پوشیدہ غم کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے میں دل پر جو مجاہدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی کسی کو خبر نہیں. ویسے تو یہ غم پوشیدہ ہے، صرف اللہ ہی اس سے باخبر ہے. آدمی نے دل میں اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر لیا تو دنیا والے تو نہیں دیکھتے، وہ تو سمجھتے ہیں جیسے ہم ویسے یہ، لیکن اس غم کو چھپائے بیٹھا ہے اور یہ اس کی پوری زندگی کی متاع ہے. متاع یعنی دولت، پونجی، کیونکہ اسی غم پنہا سے اللہ تعالیٰ اس کو ملے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھا لو اور اللہ تعالیٰ کو پالو. سمجھ میں آ گئی تشریح؟ یہ غم پنہا مانے اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ غم، گناہوں سے بچنے کا جو غم ہے، دل کا جب خون ہو جاتا ہے اپنی ناجائز آرزو پوری نہ کرنے کی وجہ سے. مثلا کوئی شکل آ گئی سامنے اور اس کو دیکھنے کا تقاضا نفس کر رہا ہے اور شدید تقاضا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے یہ بچ گیا. بھائی باتیں نہیں کرو، باتیں کرو گے تو میں بھیج دوں گا باہر. تو یہ پوشیدہ غم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ دل ہی دل میں اس کا خون ہو گیا آرزو کا. تو یہی اصل عاشقی ہے اللہ کی اور یہی بندگی ہے. بندگی کا راز اسی میں کہ دل ہی دل میں اللہ کی یعنی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا لیا، اور یہی اصلی دولت ہے. غم پنہا متاع زندگی ہے، پڑے گئے ہیں. اس کی تاریخ ہے 6 نومبر 2013 بروز جمعرات بعد نماز عشاء بمقام بیت میر گلستان جوہر بلاک 12. بیت میر میں یہ مجالس ہوا کرتی تھی. اس وقت ہمارے مرشد ثانی صدیق اقبال قلندر زمانہ حضرت مولانا سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے یہ تشریحات فرمائی جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اسی مجلس میں اشعار پڑھے گئے اور حضرت والا میر صاحب رحم اللہ تشریف فرماتے تھے. تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم، تیری چوکھٹ پہ سر اب گندگی ہے. فرمایا کہ جان عالم یعنی سارے عالم کی جان، اور وہ ہیں اللہ تعالی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اور اللہ والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم ہے، یعنی اللہ تعالی ہے. سر اب گندگی کے معنی سر جھکا دینا یا گرا دینا. تو فرمایا کہ اے اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا سکون آپ کی چوکھٹ پر سر جھکا دینا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں سر رکھتے ہیں تو یہ بھی سر اب گندگی ہے، اور دوسرے یہ کہ جب گناہ کا تقاضا آتا ہے اور گناہ سے بچتے ہیں تب بھی انہی کے چوکھٹ پہ ہم سر رکھتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، ہم نفس کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے حکم پر ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بھی انہی کی چوکھٹ پر سر رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں, غم اٹھانے سے بھی سر ان کی چوکھٹ پر جھک جاتا ہے. صرف نماز ہی میں ان کا سر افگندہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر وقت ہر گناہ کے موقع پر ہر لمحہ غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا دینا ہے.
میری آنکھوں کی ٹھنڈک جانے عالم تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے, غم میں منہا متاع ہر دو عالم کو حاصل, متاع ہر دو عالم کو حاصل, جسے حاصل کمال زندگی ہے, جسے حاصل
سید ارشد جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں کہ دونوں جہان کی دولت اس شخص کو حاصل ہے جسے کمال بندگی حاصل ہے, یعنی بندگی اور عبدیت کا کمال حاصل ہے, اسے دونوں جہان کی دولت حاصل ہے. وہ متاع کیا ہے, وہ دولت کیا ہے؟ کامل طور پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, یہی کمال بندگی ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا اس وقت نماز پڑھ لی, جب روزے کا وقت ہوا روزہ رکھ لیا, جب حج کا وقت ہو گیا حج کر لیا, جب زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ ادا کر لی, یہ سب کمال بندگی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اللہ تعالیٰ ہی کی اتباع ہے. بس ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اتباع, یہی کمال بندگی ہے. چاہے وہ مثبت عبادت ہو, یعنی ہم جو عبادت ذکر و تلاوت وغیرہ کرتے ہیں, اور چاہے منفی عبادت ہو جس کو حضرت والا فرماتے تھے گناہ نہ کرنا, تقویٰ سے رہنا, اللہ کے راستے میں غم اٹھانا, اسی کو کمال بندگی کہتے ہیں. دونوں چیزیں, مثبت عبادت بھی کامل ہو اور منفی عبادت بھی کامل ہو, یعنی کامل احکامات پر بھی کامل طور سے عمل کرنا اور منہیات یعنی جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے پورا پورا بچنا, تو یہ کمال عبدیت ہے. بس سمجھ لو اس کو کمال عبدیت اور اللہ اور رسول کی صحیح اتباع حاصل ہو گئی. اللہ والوں کے لیے اللہ کے راستے میں حائل رکاوٹ, کوئی رکاوٹ نہیں رہتی.
موانع نظر ہیں
کہ اہل دنیا کے سامنے موانع ہوتے ہیں, یعنی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ اللہ اور رسول کے راستے میں کیسے چلیں گے, یہ کام کیسے کریں گے, شادی بیاہ سنت کے مطابق کیسے کریں, کس طرح ہم معاشرے کے خلاف چلیں, معاشرے میں تو بدنظمی ہے اور شریعت کے خلاف کام ہے, تو ہم کیسے سنت اور شریعت کے مطابق چلیں. یہ معاشرے کی رکاوٹیں ہیں جو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے سامنے موانع یعنی رکاوٹیں نہیں رہتی. ان سارے موانع یا ساری زنجیروں کو اس کا دست جنوں توڑ ڈالتا ہے. اس کے دست جنوں یعنی ارادوں اور ہمتوں کے سامنے سب پست ہو جاتے ہیں. وہ صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے, نہ معاشرے کو دیکھتا ہے, نہ اپنے گھر بار کو, نہ خاندان کو, نہ برادری کو, نہ ملک کو, اس کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ دیوانہ پن ہے, اسی کو دیوانہ پن کہا ہے. یہ عشق کامل ہے, یہ بڑے کام کی چیز ہے. جس کو یہ دیوانگی حاصل ہو جائے وہ سینکڑوں فرزانوں یعنی عقل مندوں سے اور سینکڑوں عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہے. مانع کی جمع موانع ہے یعنی رکاوٹیں. اللہ کے عاشق کے سامنے دنیا کی سب رکاوٹیں بیکار ہو جاتی ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ساری زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں، نہ معاشرہ، نہ ملک، نہ برادری، نہ خاندان، نہ بیوی بچے، ان کے سامنے کوئی بھی حائل نہیں ہو پاتا، ہر ایک کا حق ادا تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود رضا کے اندر اندر، جہاں تک اللہ راضی ہیں وہاں سب کا حق ادا کریں گے، جہاں اللہ راضی نہیں وہاں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی ہے کمال بندگی اور یہی ہے دیوانگی، جو بڑے کام کی چیز ہے۔ جن کو یہ دیوانگی حاصل نہیں وہی ان الجھنوں میں رہ جاتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو دنیا کیا کہے گی، سارے لوگ تو داڑھی منڈا رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ سارے لوگ اپنی ناک کٹا رہے ہوں تو ایک ناک والا کہنے لگے کہ میں ناک کیسے رکھوں، سب لوگ تو نک کٹے ہیں، لہذا مجھے بھی نک کٹا ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دیوانے کے سامنے یہ رکاوٹیں رکاوٹیں نہیں رہتی، وہ صرف شریعت اور سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، بس ان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جو حضرت والا کی شان تھی رحمت اللہ علیہ، یہی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی شان ہے کہ شریعت کی جہاں اتباع ہو وہاں اس طرح اس پر عمل کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، لوگوں کے برا کہنے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں لیکن ساری دنیا سے زیادہ وہ عقل مند ہوتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں۔ اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، چمن بھی تجھے افسرد، چمن میں بھی تجھے افسرد، یہ دوسرا شعر ہے۔ اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، چمن میں تجھے افسردگی ہے۔ شعر کی تشریح میں حضرت نے فرمایا کہ بیگانگی کہتے ہیں اجنبیت، نفرت یا اس سے تعلق نہ ہونا۔ تو اگر کسی کو پھول سے کوئی تعلق نہیں، اس کو پھول اچھا نہیں معلوم ہوتا، پھر اگر وہ اس چمن میں بیٹھا ہوا بھی ہے تو بھی اسے چمن اجاڑ معلوم ہوگا، کیونکہ وہ پھول سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے تو اجاڑ معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی خاص بات ہی نہیں۔ اسی طرح جو اس دنیا کے چمن میں رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں اور وہی اس کائنات کی زینت ہیں، وہی اس کا پھول ہیں، اصلی پھول، حقیقی پھول جو کبھی نہیں مرجاتا۔ تو جو ان سے بیگانہ ہوا اس کو پوری دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، وہ افسردہ ہی رہتا ہے، دل ان کا مردہ رہتا ہے، اس لیے کہ حاصل چمن گلاب کا پھول ہے اور وہ اسی پھول سے بیگانہ ہے۔ تو جو چمن دنیا کا خالق ہے وہ اسی سے بیگانہ ہے جس کو اللہ سے تعلق نہیں، اس کا دل افسردہ اور بے چین رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ کانٹوں میں بھی مست رہتا ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے، یعنی پھول جو ہے اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، تو کانٹوں کے درمیان خدا تعالیٰ پھول کھلا دیتے ہیں، نرم و نازب، خوبصورت اور خوشبودار پھول کانٹوں کے درمیان کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ والوں کا دل، چونکہ وہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں، اللہ کو خوش رکھتے ہیں تو اللہ ان کو خوش رکھتے ہیں، ارد گرد ان کے مصائب تو ہوتے ہیں لیکن دل ان کا گلاب کے پھول کی طرح کھلا رہتا ہے، دل میں ان کے ہر وقت لافانی بہار رہتی ہے۔ اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، چمن میں ہی تجھے افسردگی ہے، یعنی مال و دولت کے باوجود، نوکر چاکروں کے باوجود، بڑے بڑے بنگلے باغات کے باوجود، یہ آدمی افسردہ رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں وہ افسردہ رہے گا۔ آخری شعر ہے، جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر، جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر، وہی لمحہ بہائے زندگی ہے، کے شریف میں حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر گئے، بس وہی لمحات زندگی کی بہار ہے، اسی سے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے، اور جو لمحات غفلت میں گزرتے ہیں وہ سب سے زیادہ خزاں اور بے چینی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دوسرا شعر حضرت والا نے اسی پہ فرمایا تھا، بہت پرانا شعر ہے، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے۔ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے۔ یعنی زندگی کا حاصل صرف وہی لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں، اور وہی کارآمد ہیں، اسی سے آخرت میں اور جنت میں ترقیات اور مقامات نصیب ہوں گے، اور دنیا میں بھی چین ملے گا۔ اور جو لمحات اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزر گئے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گئے، تو سمجھ لو وہ لمحات بیکار ہو گئے، زندگی بیکار ہو گئی، بے قیمت ہو گئی، کیونکہ اس پر بجائے اجر کے اب زجر ہوگا، یعنی ثواب کے بجائے عذاب ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، وہ لمحات ہی بیکار ہو گئے اور وقت ضائع ہو گیا۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے اور اپنی فرما برداری کے لیے دیا تھا، ان کی نافرمانی سے ضائع ہو گیا، وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ کٹ گئی لائن۔
جو ان کی یاد میں گزرا ہے اکثر، چل جاتا ہے یار، میں بھول جاتا ہوں باہر کون ہے، دیکھو کون کر رہا ہے، بچے آ کے بہت تنگ کرتے ہیں، پٹر پٹر کرتے ہیں۔
ذات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع الدین صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے، پھر اس کی تکمیل حق تعالیٰ خود کر دیتے ہیں۔ جیسے باپ جب دیکھتا ہے کہ بچہ 10 قدم چلا اور گر گیا تو خود ہی رحم کھا کر اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے. بھائی ادھر آ جاؤ, ادھر بیٹھو, چکو, آپ کیوں نہیں دیکھتے, حرکت کرتے ہیں بچے, مجھے خلل ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے, پھر اس کی تکمیل حق تعالیٰ خود کر دیتے ہیں. جیسے باپ جب دیکھتا ہے کہ بچہ 10 قدم چلا اور گر گیا تو خود ہی رحم کھا کر اس کی مدد کرتا ہے, اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے. تو جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے کوشش کرے چلنے کی, اسی طرح حق تعالیٰ ہماری طلب دیکھنا چاہتے ہیں, مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم تو سرکتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے, پھر اس کی تکمیل حق تعالیٰ خود کر دیتے ہیں. جیسے باپ جب دیکھتا ہے کہ بچہ 10 قدم چلا اور گر گیا تو خود ہی رحم کھا کر اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے. جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے کچھ کوشش کرے چلنے کی, اسی طرح حق تعالیٰ ہماری طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی ہم کچھ تو چلیں, مگر افسوس یہ ہے کہ ہم تو سرکتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو, حصول مطلوب کچھ زیادہ کام کرنے پر موقوف نہیں, بلکہ بقدر ہمت طلب ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو, حصول مطلوب یعنی اللہ کو پانا, منزل کو پانا, کچھ زیادہ کام کرنے پر موقوف نہیں ہے. جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادات نافلہ میں اس قدر کثرت کرتے ہیں کہ وہ تھک جاتے ہیں اور پھر ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, یہ مایوسی کا راستہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ حصول مطلوب یعنی اللہ کو پانا, منزل کو پانا, کچھ زیادہ کام کرنے پر موقوف نہیں, بلکہ بقدر ہمت طلب ہونا چاہیے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مریض اور ضعیف کی 6 رکعتیں قوی کی 600 رکعتوں کے برابر ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ مریض اور ضعیف کی 6 رکعتیں قوی کی 600 رکعتوں کے برابر ہے, کیونکہ اس کو 6 ہی رکعت کی ہمت ہے اور ثواب دینے والے اللہ تعالیٰ عز و جل ہیں. وہ ہر شخص کی حالت اور ہمت کو اچھی طرح جانتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو, حصول مطلوب کچھ زیادہ کام کرنے پر موقوف نہیں, بلکہ بقدر ہمت طلب ہونا چاہیے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مریض اور ضعیف کی 6 رکعتیں قوی کی 600 رکعتوں کے برابر ہیں, کیونکہ اس کو 6 ہی رکعت کی ہمت ہے اور ثواب دینے والے اللہ تعالیٰ عز و جل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں, نہ کوئی وہ مجبور ہے کہ بھئی اس نے 6 رکعت پڑھی تو اس کو کمی دینا پڑے گا, نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بہت کھلا ہے, بہت سخی ہے, تھوڑی عبادت پر بہت کچھ دے سکتے ہیں, جتنا چاہے دے دیں. تو اس لیے دینے والے جب اللہ تعالیٰ عز و جل ہیں تو وہ ہر شخص کی حالت اور ہمت کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ایک حدیث میں صدقے سے متعلق بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنی مال کا جو ہے وہ 10% حصہ دیا, اور اس میں یعنی 100 درہم تھے اس کے پاس, مفہوم ہے اس طرح سے, مثال ہے کہ 100 درہم تھے, اس نے 10 درہم صدقہ کر دیا, تو اپنے مال کا 10واں حصہ صدقہ کیا. ایک آدمی نے کے پاس بہت ہی زیادہ مال تھا, اس نے 1,00,000 درہم صدقہ دیا, تو وہ 10 درہم چونکہ اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس امیر آدمی کے دیے ہوئے 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا, کیونکہ اس کا 1,00,000 درہم جو ہے اس کا مال کا 10واں حصہ نہیں تھا بلکہ بہت ہی قلیل حصہ تھا. تو اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں, صورتیں نہیں دیکھتے, مال نہیں دیکھتے, دل دیکھتے ہیں. اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ دیا اور امیر آدمی نے اپنے مال کا مثلاً 2% دیا, 5% دیا, تو 1,00,000 درہم بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اس کا بڑھ گیا جس نے 10 درہم دیا تھا, کیونکہ اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ دیا. اسی طرح سے قوی اور ضعیف کو دیکھ لیں کہ جو آدمی ضعیف ہے زیادہ کام نہیں کر سکتا, تو اس کا تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ بہت میں قبول فرما لیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ انڈا کھاؤ, مرغی کھاؤ, مرغن کھانے کھاؤ, بچوں کے انڈے مرغی کے نام سے بہت خوش ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ انڈا کھاؤ, مرغی کھاؤ, مرغن کھانے کھاؤ اور کام کرو, شرارت کے قصد سے مت کھاؤ, یعنی گناہ کا ارادہ مت کرو کہ ہم کھائیں گے, شرارت کریں گے, اچھلیں گے, کودیں گے, بلکہ اس نیت سے کھاؤ کہ ہم اللہ کا دین کا کام کریں گے, دین کی خدمت کریں گے, نیک کام کریں گے, صدقات کریں گے, خیرات کریں گے, اچھی جگہ پیسے لگائیں گے. تو اس طرح سے ہے کہ انڈا کھاؤ, مرغی کھاؤ, مرغن کھانے کھاؤ اور کام کرو, یعنی طاقت جو اس سے بنے گی وہ اللہ پر فدا کریں. شرارت کے ارادے سے مت کھاؤ, خدا کی نعمت کو برتو, اگر سامان دے اللہ تو استعمال کرو. خدا تعالیٰ کی نعمت برتنے سے منعم کی محبت بڑھتی ہے, یعنی جو آدمی نعمت دیتا جو ذات محنت دیتی ہے نعمت دیتی ہے اس کو استعمال کرنے سے اس نعمت دینے والے کی محبت بڑھتی ہے. تو خدا تعالیٰ کی نعمت برتنے سے استعمال کرنے سے منعم یعنی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. ہمیں راحت پہنچتی ہے تو محبت ہوتی ہے. اگر راحت برت کر محبت ہو اور اس کے بعد کلفت بھی ہو تو اس میں بھی راحت ہوتی ہے. یعنی جس سے نعمت ملی اور اس کو ہم نے استعمال کیا اور اس سے ہمیں راحت ملی چین ملا خوشی ملی تو اس کے بعد اگر ایسے محبوب سے کوئی کلفت بھی پیش آ جائے تو اس میں بھی راحت ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا محسن ہے ہمارا محبوب ہے تو اس کے ہاتھ سے اتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں تو اگر کلفت بھی ملی تو بھی اس کلفت میں بھی ایک لذت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے. خوب کھاؤ پیو جتنا خدا تعالیٰ دے مگر کھانے پینے کے بندے نہ بنو. خوب کھاؤ پیو جتنا خدا تعالیٰ دے مگر کھانے پینے کے بندے نہ بنو. ہر وقت اس فکر میں مت رہو کہ پشاور سے چاول آنے چاہیے فلاں جگہ سے یہ چیز آنی چاہیے لیکن اگر خدا تعالیٰ دے تو کیوں نہ استعمال کرے کیوں احتراز کرے. یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے بے محنت کے تو اس کو خوب استعمال کرنا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ خدا کی محبت اگرچہ ہمارے غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں. یعنی کہ کسی سے محبت دل میں بیٹھا لینا یہ اختیاری امر نہیں ہوتا یہ وہابی امر ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے عطا کردہ اللہ کی محبت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں ہیں اور وہ یہ ہیں. یعنی اس کے جو محبت کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں وہ بندے کے اختیار میں ہیں. نمبر ایک کثرت ذکر اللہ کا اہتمام کثرت ذکر اللہ کا اہتمام. نمبر دو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو بے شمار ہیں اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پالتے ہیں کیسے کیسے انعامات دیتے ہیں لیکن ہمارا برتاؤ اس کے مقابلے میں کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں. تو اس مراقبے سے اس کو سوچنے سے اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کتنے پیارے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں ہم ان سے نعمتوں کو چھینتے نہیں نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں. اور نمبر تین کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا اللہ والے سے تعلق رکھنا. اور نمبر چار طاعت پر مواظبت رکھنا یعنی نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نیک کام جتنے بھی ہیں ان کو پابندی سے کرتے رہنا. اور نمبر پانچ حق تعالیٰ سے دعا کرنا. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں. نمبر ایک کثرت ذکر اللہ کا اہتمام. نمبر دو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اس کے مقابلے میں اپنے برتاؤ کو سوچنا. کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا. اور نمبر چار طاعت پر مواظبت یعنی پابندی رکھنا. حق تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ سے دعا بھی کرتا رہے حصول محبت کی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب. پیر سمیٹ کے بیٹھو بیٹھے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. پیر سمیٹ کے بیٹھو. ٹھیک سے بیٹھو ٹیک نہیں لگاؤ آگے ہو کے بیٹھو دیوار سے ہٹ کے. شاباش. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفی روایت فانا منہ بریء هو للذی عملہ رواہ مسلم. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرکا کے شرک سے بیزار ہوں. یعنی جس طرح اور شرکا شرکت پر راضی ہیں اس طرح میں راضی نہیں ہوں بلکہ میں شرکت سے بیزار ہوں. جو شخص کوئی عبادت کرے جس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرے میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں. وہ شخص یا اس کا عمل اسی شخص کے لیے ہے جس کے لیے اس نے عمل کیا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اس حدیث کا یہی ہے کہ ریا کی آمیزش یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک اعمال کرنا اس کی ملاوٹ اعمال کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جس ریا میں ثواب کی مطلق نیت نہ ہو بالکل ہی نیت نہ ہو اور صرف مخلوق کو دکھانے کا ارادہ غالب ہو اس وقت ثواب بالکل ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عنوان ریا یعنی دکھلاوے سے منع کرنے کے لیے بطور خوف کے استعمال کیا گیا ہو تاکہ بندہ طاعات میں لوگوں کو دکھلانے سے احتیاط کرے، یعنی اس میں یہ نیت لوگوں کو دکھلانے کی نیت نہ رکھے، خوف زدہ رہے. واللہ اعلم بالصواب. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان. جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے. البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے. سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں. گاڑی میں بیٹھیں، موٹر سائیکل میں بیٹھیں، جب بیٹھ رہے ہوں تو بسم اللہ کہیں، اور سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں. پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع یہ سواری بنائی، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ترجمہ: اے اللہ، آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو، اور طے کر دیجئے ہم پر اس کی درازی کو. اے اللہ، آپ ہی رفیق و مددگار ہیں سفر میں، اور خبرگیر ہیں گھر بار میں. یا اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے، اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں اور بچوں میں. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج شریف کے واقعات میں آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی. محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کو ام ہانی بنت ابی طالب سے، جن کا نام ہند ہے، معراج نبوی کے متعلق یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ آپ کو جب معراج ہوئی آپ میرے گھر میں سوتے تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے. جب فجر کے قبل کا وقت ہوا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا. جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا: اے ام ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا تم نے دیکھا تھا. پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی. پھر میں نے اب صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا تم دیکھ رہی ہو. پھر آپ باہر جانے کے لیے اٹھے، میں نے آپ کی چادر کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا: یا نبی اللہ، لوگوں سے یہ قصہ نہ کہیے، آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کو ایذا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ، میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گا. میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جانا، تاکہ جو آپ لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ سے کہیں اس کو سنیں. جب آپ باہر تشریف لے گئے ان کو خبر دی، انہوں نے تعجب کیا اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی نشانی ہے جس سے ہم کو یقین آوے؟ کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نشانی اس کی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا تھا، اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتلایا تھا. اس وقت تو میں شام کو جا رہا تھا، یعنی سفر اسراء کا آغاز تھا. پھر میں واپس آیا، یہاں تک کہ جب زجنان میں فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا، میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا، اور ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانک رکھا تھا. میں نے ڈھکنا اتار کر اس میں کا پانی پیا، پھر اسی طرح بدستور ڈھانک دیا. اور اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضا سے سنیت التنعیم کو آ رہا ہے. سب سے آگے ایک خاکستری اونٹ، خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پر دو بورے لدے ہیں، ایک کالا اور دوسرا دھاری دار. لوگ سنیت التنعیم کی طرف دوڑے، سو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا جیسا آپ نے فرمایا تھا، اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا. انہوں نے خبر دی کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا، سو ڈھکا ہوا تو ملا مگر اس میں پانی نہ تھا. اور ان دوسروں سے بھی پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا بیان فرمایا تھا، اور یہ لوگ مکہ آ چکے تھے. انہوں نے کہا: واقعی صحیح فرمایا. اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ آپ سے نشانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بدھ کے دن قافلے کے آنے کی خبر دی، جب وہ دن آیا تو وہ لوگ نہ آئے، یہاں تک کہ آفتاب غروب کے قریب پہنچ گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آفتاب چھپنے سے رک گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ نے بیان فرمایا تھا آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔